کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درس شمائل ترمذی الحمدللہ ہمارا جاری ہے۔ ہمارے پچھلے درس میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے اعتبار سے، دنیا سے پردہ فرمانے کے اعتبار سے آخری گفتگو ہوئی تھی۔ دو حدیثیں اس حوالے سے ہم نے سنی تھی۔ آگے مزید احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں۔ اگلی جو دو حدیثیں ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزع کی جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، اس میں سختی کا بیان ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری بدن پر، ظاہری حالت پر نزع کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں سختی پیدا ہوئی۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نزع کی جو سختیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں آسانی عطا فرمائے، لیکن نزع کی سختیاں یہ سوء خاتمہ پر، کسی کے بھی برے خاتمے، یعنی جو بھی مسلمان ہے اور سنی صحیح العقیدہ ہے اس کے برے خاتمے پہ کبھی دلالت نہیں کرتیں، کیونکہ نزع کی سختیاں یہ بعض اوقات گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو معاف فرمانا چاہتا ہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمتیں ہیں اور وہ اسباب کے ساتھ چیزوں کو متعلق فرماتا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی سبب پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ عمومی طور پہ پائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، لیکن اس کی یہ سنت جاریہ ہے، طریقہ کار ہے۔ تو اس کی گناہ معاف ہونے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، تو اب اس کے اوپر نزع کی سختیاں طاری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، نمبر ایک یہ۔ اور اسی حوالے سے بعض اوقات بندے کا کوئی درجہ مقرر ہوتا ہے اور ابھی وہ اس درجے پر پہنچا نہیں ہوتا اور اس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر نزع کی سختیاں طاری کر دی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے اور اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے اسلاف میں سے کئی ایک بزرگان دین وہ گزرے ہیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، کہ جو نزع کی سختیوں میں آسانی نہیں مانگتے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آخری موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے درجات کو، اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں، اس کے بعد موقع ختم ہو جائے گا، تو یہاں سختیاں طاری ہوں گی، تو لہذا جو مرتبے ہیں، جو نیکیاں ہیں اس سے بڑھ جائیں گی۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ جو بھی سختیاں طاری ہوئی ہیں یہ ظاہری اعتبار سے ہوئی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق باطنی جو تھا وہ بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اسی لیے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اجازت طلب کرتے تھے اور آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے۔ پھر تیسرے دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی روح ملک الموت علیہ السلام نے قبض کی۔ تو یہ سارا جو نزع کی کیفیات کا معاملہ ہوا یہ ظاہری بدن کے اوپر ہوا، باطن کے اعتبار سے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری بدن کے اوپر یہ کیفیات طاری ہوئیں۔ تو اسلاف میں، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین میں یہ طریقہ کار جاری رہا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ ایسے موقع سے بچنے کے لیے دعا نہیں کیا کرتے تھے، وجہ اس کی یہی تھی۔ لیکن بہرحال بندے کو بہر صورت احادیث طیبہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عافیت طلب کرنی چاہیے، اسے آزمائش کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان اسلاف کا خاصہ تھا، ٹھیک ہے، ہم اس قابل نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بلا حساب بغیر حساب کے جنت میں داخلے کی دعا کرتے ہیں اور اس پر فضیلتیں بھی آئیں، لیکن بعض بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین وہ بلا حساب داخلے کی دعا نہیں کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا حساب ہو، یعنی حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ عبدی، اے میرے بندے، تو میں عرض کروں کہ لبیک ربی۔ تو یہ ایک میٹھا میٹھا اور ایک خوبصورت خطاب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا بندہ فرمائے گا اور میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب۔ تو وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب لے، یعنی حساب سے مراد ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرے اور اس طرح کی گفتگو ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی ہماری کیفیات ممکن ہے کہ ایسی پیدا ہوتی ہوں۔ بہت مشکل کیفیات ہوتی ہیں، ایسی حالت جو ہے وہ بندے کے اوپر بہت مشکل سے طاری ہوتی ہے۔ تو بہرحال نزع کی سختیوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ دو حدیثیں اس حوالے سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن ابن الہادی عن موسی بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا قالت رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو قال سكرات الموت۔ يعني حضرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی کیفیت میں دیکھا، آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کے پیالے میں ہاتھ کو داخل فرماتے اور اپنے چہرے کو پانی سے مسح فرماتے، پانی سے اس کا چہرے کا مسح فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہم اعنی علی منکرات الموت او علی سکرات الموت۔ یا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ موت کے منکرات یا سکرات موت پر میری مدد فرما، دونوں کا معنی ہے شدائد، سختیاں، کہ موت کی جو سختیاں ہیں اس پر میری مدد فرما، یعنی اس کو، اس کے اوپر برداشت، اس کے اوپر صبر مجھے عطا فرما۔ حدثنا مبشر بن اسماعیل عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابیہ عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاجي۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کا وصال، جس کی موت آسانی کے ساتھ ہوئی ہو، یعنی اس کی روح نکل گئی پتہ بھی نہ چلا، تو میں کبھی بھی اس کے اوپر رشک نہیں کرتی، اس کے اوپر رشک نہیں کرتی جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر موت کی طاری ہونے والی شدت کو دیکھا ہے۔ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہونے والی موت کی شدت کو دیکھا ہے تو اس کے بعد مجھے کسی کی آسانی کے اوپر رشک نہیں آتا کہ کتنی آسانی سے اس کا وصال ہو گیا۔ تو آسانی کے ساتھ وصال ہو جانا، مر جانا، یہ کسی کے حسن خاتمہ کے اوپر دلیل نہیں ہے، کسی کے حسن خاتمہ پر دلیل نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی گناہ ہے اور اس پر اس کو سزا ملنی ہے تو موت اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے تاکہ نزا کی سختیوں کی وجہ سے وہ سختیاں جو ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ نہ بنے۔ تو اس لیے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کے اوپر آسانی طاری ہوئی، آسانی سے اس کی روح نکل گئی، کوئی تکلیف اسے نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر مجھے کوئی رشک آتا نہیں ہے جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہونے والی موت کی سختیوں کو دیکھا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان، لیکن پیچھے میں عرض کر چکا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عافیت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے اندر ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاویہ عن عبد الرحمن بن ابی بکر وهو ابن الملیکی عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه۔ يعني حضرت سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی تدفین کس مقام پر ہو، آپ علیہ السلام کی تدفین کس مقام پر ہو۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کی مسجد کے اندر ہی آپ کی تدفین ہو، بعض نے یہ کہا کہ جنت البقیع کے اندر حضور علیہ السلام کی تدفین ہو، بعض نے یہ کہا کہ جنت البقیع میں جس مقام پر آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کے قریب آپ علیہ السلام کی تدفین کی جائے۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ایسی یاد ہے کہ جسے میں بھولا نہیں ہوں، یعنی اچھی طریقے سے مجھے یہ بات یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی روح اس مقام پر قبض فرماتا ہے، یعنی روح اس مقام پہ نکلتی ہے نبی علیہ السلام کی کہ جس مقام پر وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، جس مقام پر دفن ہونا وہ پسند کرتے ہیں اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی ان کی روح کو قبض فرماتا ہے۔ یہ عمومی اعتبار سے، عمومی اعتبار سے یہ ہے کہ جہاں ان کا وصال ہوتا ہے اسی مقام پر یہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، یا جس مقام پر دفن ہونا پسند کرتے ہیں اسی مقام پر ان کا وصال ہوتا ہے، اسی مقام پر روح نکالی جاتی ہے۔ لہذا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ کا بستر تھا، یعنی جس مقام پر آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، یعنی آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، اسی مقام پر حضور علیہ السلام کی تدفین کرو۔ لہذا اسی مقام پر سب صحابہ کرام علیہ رضوان کا اتفاق ہوا اور اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ حدثنا محمد بن بشار و عباس العنبری و سوار بن عبداللہ و غیر واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات. حضرت سيدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کا بوسہ لیا، حضور علیہ السلام کو چوما. آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کس طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کس مقام کا بوسہ لیا. یہاں شارحین نے دو وجوہ لکھی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا چوما. ایک تو تبرکم بھی، حضور علیہ السلام کی ذات کی برکت لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے آپ نے چوما. دوسرا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ نے حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا وصال ہوا تھا تو ان کو بوسہ دیا تھا، تو اسی طریقے کو ادا کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ دیا. حدثنا نصر بن علی جن الجہدمیو قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمران الجوني عن يزيد بن باب نوسى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال وا نبياه وا صفياه وا خليلاه. يعني حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وصال ظاہری کے بعد حاضر ہوئے اور آپ نے اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا، یعنی چوما، اور اپنے دونوں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر رکھے، جھک گئے، جھک کے بازو پر ہاتھ رکھے اور دونوں آنکھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے کی سعادت انہوں نے حاصل کی اور یہ عرض کی کہ ہائے میرے نبی، ہائے میرے صفی، ہائے میرے خلیل، یعنی اے نبی، اے صفی، اے خلیل، یہ انہوں نے عرض کی. تو حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کی، حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، تو ایسے اوصاف کہ جو میت کے اندر موجود ہوں اور اس میں واویلا نہ ہو. واویلا نہ ہو تو اس صورت میں میت کے یہ خوبصورت اوصاف بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے. حرج وہاں پر ہوتا ہے جہاں اس کی جھوٹی تعریف کی جائے، جہاں اس کی جھوٹی تعریف کی جائے یا اس میں واویلا مچایا جائے، اس میں واویلا مچایا جائے. ورنہ اگر کسی کی اچھی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اچھی باتیں اس کی بیان کی جاتی ہیں، واویلا نہیں مچایا جاتا، تو یہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. خود اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے. حدثنا بشر بن حلال الصواف البصری قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني حضرت سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ کی ہر شے جگمگا اٹھی. اضاء منہا کل شیئن، ہر شے جگمگا اٹھی، یعنی آپ کے نور انور سے یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے وہ جگمگا اٹھی۔ یہاں پر علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تمام نے اس بات کو لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور الانوار ہیں، تمام نوروں کے نور ہیں، تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ تشریف لے جائیں اس مقام کو آپ روشن فرما دیا کرتے تھے، اور مدینہ کو تو ویسے ہی آپ جگمگانے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے، تو لہذا مدینہ آپ کے نور مبارک سے چمک اٹھا، حسی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو مدینے کی ہر شے یہ تاریکی میں ڈوب گئی، یعنی اس پر غم طاری ہو گیا، اس پر غم طاری ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دفن کیا، تدفین کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے بعد ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں جھاڑا تھا، ہم نے اپنے قلوب کا انکار کیا، اپنے دلوں کا انکار کیا۔ اس کے دو معنی شارحین نے بیان کیے ہیں کہ دلوں کا انکار کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے جو رقت، جو دل کی نرمی، یہ چیزیں ان کو حاصل تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کی وجہ سے، اس کے اندر کمی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت تھی، جو تعلیم و تربیت تھی، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگہبانی فرمایا کرتے تھے، تو وہ جو کیفیت تھی اس میں کیا ہوئی، کمی واقع ہوئی۔ ایک یہ معنی بیان کیا ہے۔ دوسرا یہ معنی بیان کیا ہے کہ ہمارے دل تیار نہیں تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا، ہمارے دل اس کا انکار کر رہے تھے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں واپس ہوا تدفین کے بعد، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا کہ اے انس، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مٹی، یعنی آپ کو زمین میں دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال کر آ گئے، یعنی تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے گوارا کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکم شرع تھا، اس کو پورا کرنا یہ ضروری تھا۔ حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الاثنين، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن حضرت سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا وہ پیر کے دن ہوا، وصال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیر شریف کے دن ہوا، پیدائش بھی پیر شریف کے دن ہوئی اور وصال بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیر شریف کے دن ہوا۔ حدثنا محمد بن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین فمکث ذلك اليوم وليلۃ الثلاثاء ودفن من الليل، قال سفیان وقال غیره سمع صوت المساح من آخر الليل، یعنی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انتقال فرمایا وہ پیر کے دن ہوا، پیر کے دن ہوا، یعنی چاش کا وقت تھا، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی زہوہ کبریٰ سے کچھ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا پیر کے دن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن یعنی پیر کے دن اور منگل کے دن رات تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے رہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس زمین کے اوپر ہی تشریف فرما رہا، और फिर रात में, यानी मंगल की रात को, मंगल और बुध के दरमियानी जो रात थी उसमें आप अलैहिस्सलाम की तदफीन की गई। ये इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। या सुफियान बिन उयैना ये कहते हैं कि और रावियों ने, यानी इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा जो दीगर ने रिवायत किया है उसमें ये अल्फाज भी हैं कि रात के अंदर फावड़े चलने की हम आवाज़ सुन रहे थे। फावड़े जो होते हैं जिसके ज़रिए से कब्र खोदी जाती है, कुदाले जो होती हैं उसके चलने की हम आवाज़ सुन रहे थे, यानी वो सुनी जा रही थी आवाज़ें। तो तकरीबन डेढ़ दिन था कि डेढ़ दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम की तदफीन हुई, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे पेश आए थे कि जिनका क़याम ज़रूरी था, और वो था हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नियाबत व खिलाफत। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत है, आप अलैहिस्सलाम का जो खलीफा मुकर्रर होना है, ये इंतहाई ज़रूरी काम था कि आप अलैहिस्सलाम जिस मकसद को लेकर दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं उसको पूरा होना ज़रूरी था। अगर नाऊज़ु बिल्लाह उस वक्त इस हवाले से इंतशार पैदा हो जाता तो जो मकासिद रिसालत हैं उसके अंदर खलल पैदा होता, अगरचे कि वो हो नहीं सकता। इसीलिए ये असबाब पैदा किए गए कि पहले खिलाफत का मामला पूरा हो जाए। अगर इंतशार की कैफियत ना होती और इस मामले का अंदेशा ना होता तो फौरी तदफीन की जाती, लेकिन उन मामलात को निपटाना ज़रूरी था इसलिए पहले उन मामलात को निपटाया गया और फिर इसके बाद रात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तदफीन की गई। दूसरा ये कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, अगली हदीसें आ रही हैं कि किस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नमाज जनाजा के लिए हाजिर हुए और क्या कैफियात उस वक्त सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर तारी थी। आसान नहीं था फौरी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तदफीन करना इन लोगों के लिए। हद्दसना कुतैबतु बिनु सईदिन قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء قال ابو عيسى هذا حديث غريب يعني حضرت سيدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپ فرماتے ہیں कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल पीर के दिन हुआ और आप अलैहिस्सलाम को मंगल के दिन दफनाया गया। पिछली जो रिवायत थी उसमें मंगल को रात के वक्त दफनाने का था, इस रिवायत में दिन में दफनाने का तस्किरा है। तो उलमा ने इरशाद फरमाया कि इसका मतलब है कि आप अलैहिस्सलाम की तजहीज़ व तकफीन का जो मामला शुरू हुआ उसकी इब्तिदा दिन में हुई और इंतहा इसकी रात के अंदर हुई। इब्तिदा दिन में हुई और इंतहा रात में हुई, तो दोनों हदीसों का माना ये ठीक बैठ जाएगा। ठीक है, अगली हदीस काफ़ी तफसील के साथ है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी के हवाले से, सुनते भी जाते हैं और उसका तर्जमा भी साथ साथ सुनते हैं। फरमाते हैं हद्दसना नसर बिन अली अल-जहदमी قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدثنا سلمة بن نبيت قال أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيت بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة يعني حضرت سالم بن عبيد رضي الله تعالى عنه یہ صحابی ہیں یہ روایت کرتے ہیں قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے مرض میں غشی طاری ہوئی یعنی جو مرض الموت تھا اس کیفیت کے اندر حضور علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی پھر کچھ افاقہ ہوا آپ علیہ السلام کی کیفیت کچھ دور ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استفسار فرمایا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ ہاں یعنی گھر کے اندر جو افراد موجود تھے انہوں نے عرض کی کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقالا مرو بلالا فلیؤذن ومرو ابا بکر ان یصلی للناس یعنی حضرت بلال کو حکم دو کہ وہ اذان دے اور حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں او قال بالناس قال ثم اغمي عليه فافاق فقال حضرت الصلاه فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي بالناس. دوسری دفعہ بھی یہی معاملہ ہوا, غشی طاری ہوئی, افاقہ ہوا, ارشاد فرمایا نماز کا وقت ہو گیا, عرض کی گئی کہ ہاں ہو گیا, تو فرمایا بلال کو حکم دو کہ اذان کہیں اور حضرت ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقالت عائشہ ان ابی رجل اسیف اذا قام ذلك المقام بکا فلا يستطيع فلو امرت غيره. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میرے جو والد ہیں یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے نرم دل ہیں, رقیق القلب ہیں, اگر یہ اس مقام پر یعنی آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھیں گے, یعنی ان کے پر رقت طاری ہوگی اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اگر آپ کسی اور کو مقرر کر دیں, کسی اور کو مقرر کر دیں, کسی اور کو حکم دے دیں. قال, یہ سالم بن عبید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ثم اغمی علیہ فافاق فقال مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر فلیصلی بالناس فان کن صواحب او صواحبات یوسف. یعنی پھر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مرض الموت جو تھا, بیماری جو تھی, اس میں غشی طاری ہوئی, پھر دوبارہ افاقہ ہوا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کو حکم دو کہ وہ اذان کہیں اور ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اب یہ جو معاملہ تھا یہ کئی مرتبہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, جو وہاں پہ خواتین موجود تھیں گھر کے اندر, کہ بلال سے کہو کہ وہ اذان کہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پر کھڑے ہوں اور اللہ نہ کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو لوگ ایسا نہ ہو کہ میرے والد کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا لیں کہ تم اس مقام پر کھڑے ہوئے تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, کہ تم نے نیابت کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے اٹھا لیا, آپ نے پردہ فرما لیا. تو آپ کے دل کے اندر یہ بات تھی, لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہ بات کہہ نہیں سکتی تھی, تو اس لیے آپ نے یہ عرض کی کہ حقیقی بات عرض کی کہ میرے والد کیا ہیں, رقیق القلب ہیں, رقیق القلب ہیں, تو آپ کسی اور کو کہہ دیں, ان کا دل ایسا نرم ہے کہ یہ پڑھا نہیں سکیں گے. اور پھر یہی بات اپنے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہی کہ آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی عرض کریں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیبوں کو جاننے والے ہیں, دلوں کے احوال کو جاننے والے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو, یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو, کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ملامت کی تھی اور زلیخا کے حوالے سے باتیں کی تھیں, بظاہر تو وہ تنبیہ کر رہی تھیں, بظاہر تو ملامت کر رہی تھی, لیکن ان کے اپنے دل کے اندر جو ہوس تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہوس موجود تھی, ان کے لیے بری خیالات موجود تھے, تو ظاہر کچھ کر رہی تھیں اور دل کے اندر کچھ تھا, ان کے اندر برائی تھی, ان لوگوں کے اندر برائی نہیں تھی, ان لوگوں میں برائی نہیں تھی, لیکن کیا بات مشترک تھی, زبان سے کچھ اور کہنا لیکن دل کے اندر کچھ اور اندیشہ ہونا. تو اس بات کا لحاظ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی خواتین کی طرح ہو. ٹھیک ہے. قال فامر بلال فاذن وامر ابو بکر فصلى بالناس, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی گئی کہ آپ اذان دے, تو انہوں نے اذان دی, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد خفتا فقال انظروا لی من اتکئ علیہ فجاءت بریرۃ ورجل آخر فاتکأ علیہما. یعنی جب نماز ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا, خفت محسوس کی, آسانی محسوس کی, تو آپ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کون ہے کہ جو مجھے سہارا دے سکے. یعنی سہارے کی برکتیں لے سکے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حاضر خدمت ہوئیں, اور دوسرے ایک شخص یہ حاضر خدمت ہوئے, اور وہ ایک غلام تھے. باقی تو مرد حضرات کی نماز ادا کر رہے تھے جماعت کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کا دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر کی طرف تشریف لے کر آئے, پردہ اٹھایا. فلما رآہ ابو بکر ذہب لینکسا فاومع الیہ ان یثبت مکانہ حتی قضا ابو بکر صلاتہ. یعنی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں, پردہ اٹھایا ہے, تو آپ نے ارادہ کیا کہ پیچھے آ جائیں, پیچھے کی طرف لوٹ آئیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو پورا کیا, مکمل کیا. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبضہ, پھر اسی دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یا دو دن بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری ہوئی, آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اب کیا کیفیت طاری ہوئی؟ فقال عمر, حضرت عمر فرمانے لگے, واللہ لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربته بسیفی هذا. یعنی اللہ کی قسم, میں کسی کو یہ کہتا ہوا نہ سنوں کہ حضور علیہ السلام مثال فرما گئے ہیں. اگر کسی کو یہ کہتا ہوا سنا تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا, کوئی بھی یہ بات نہیں کہے گا. قال وکأن الناس امیین لم یکن فیہم نبی قبلہ فامسک الناس. لوگ تو پہلے کی طرح ہو گئے, گویا کہ ان میں نبی علیہ السلام موجود ہی نہیں ہے, اور لوگ ٹھہرے رہے, یعنی پریشان, بالکل حالت عجیب سی ہو گئی ان لوگوں کی. فقالو, اب یہ ظاہر دیکھ تو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن کسی کا دل بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں, پریشان تھے سارے. تو عرض کی, یا سالم, اے سالم, انطلق الی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے سالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے پاس جاؤ. صاحب صحابی سے ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صحابہ نے صحابی کا لفظ استعمال کیا, یعنی صحابہ سارے تھے لیکن ان کی خصوصیت کی بنا پر کیا عرض کی کہ صحابی کے پاس جاؤ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کے پاس جاؤ. فدعوہ, اور ان کو بلا کر لے کر آؤ. فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ, میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور وہ اپنی مسجد میں تھے. آپ کا نکاح جو ہے وہ مدینے کے نواحی علاقے کے اندر ہوا ہوا تھا, وہاں آپ نے شادی ایک کی ہوئی تھی, تو آپ اس علاقے میں گئے ہوئے تھے اور وہیں کی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. یہ سالم کہتے ہیں کہ فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهِشًا, میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں رو رہا تھا دہشت کی وجہ سے, جو کیفیت مجھ پہ طاری تھی کہ ہو کیا گیا, تو میں اس پر رو رہا تھا. فلما رآنی قال علی اقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو سمجھ گئے, کیونکہ کیفیات حضور علیہ السلام پر یہی طاری تھی, مرض الموت طاری تھا. تو کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں؟ قلت, میں نے عرض کی کہ ان عمر یقول لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبض الا ضربته بسیفی هذا. میں تو کہہ نہیں سکا کہ حضور علیہ السلام مثال فرما گئے, میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی یہ بات کہے گا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, وصال ہو گیا ہے, تو میں اپنی اس تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا. فقال علی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا, انطلق, چلو. فانطلقت معه, میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلا. آگے تفصیلی حدیث ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی, پھر آگے کیا معاملات پیش آئے یہ اگلے درس کے اندر ہم سنیں گے. رب العزت جل وعلا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور حسی اور معنوی سے ہمارے دلوں کو, ہمارے ابدان کو, ہماری قبروں کو منور فرمائے, اور ہمارے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی کرنیں عطا فرمائے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں رحمتیں دونوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے سارے خاندان کو، بالخصوص ہمارے والدین کو اور جمیع اہل سنت کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں